تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ جل شانہ کے جو نیک اور مقبول بندے ہوتے ہیں ان کے تذکرے میں بھی بڑا اثر ہوتا ہے اور ان کے ذکر سے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ان کے حالات پڑھنے سننے سے اللہ جل شانہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. اسی لیے بزرگوں کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں. گزشتہ منگل کو حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، جس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے. اسی وقت مجھے ایک اور بزرگ کا واقعہ بھی یاد آیا تھا، لیکن اس وقت اس کے سنانے کا موقع نہیں تھا. مغرب کی نماز کا وقت قریب آ گیا تھا، اس لیے اس وقت اس کو نہیں سنایا گیا. اس وقت ارادہ ہے اس کو سنانے کا. اللہ پاک اپنے کرم سے ہم کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے واقعات سے جو اثر لینا مقصود ہے، جو سبق لینا مطلوب ہے، اس کو لینے کی توفیق بخشے. یہ واقعہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یہ واقعہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، عالموں میں سے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے اللہ پاک نے ان کو بڑی شان و شوکت عطا فرمائی. اللہ جل شانہ کے جس طرح انبیاء علیہ السلام کی شانیں الگ الگ ہیں، بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا کی سلطنت عطا فرمائی ہے، جیسے داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ سلطنت اور حکومت بھی عطا فرمائی اور بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں کہ ان کو سلطنت عطا نہیں فرمائی. تو انبیاء علیہ السلام میں امیر بھی ہوئے ہیں، غیر امیر بھی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بھی دونوں طرح کی شانیں ہیں. بعض بزرگ بادشاہ بھی ہوئے ہیں اور بادشاہ نہیں ہوئے ہیں تو اللہ پاک نے دنیاوی اعتبار سے ان کو خوب مال و دولت سے مالا مال فرمایا تھا. اور اکثر بزرگ ایسے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کچھ زیادہ اونچی حالت میں نہ تھے، فقر و فاقہ ان کے سر کا تاج تھا، جس طرح دل میں ان کے دنیا نہ تھی ان کے ہاتھ میں بھی دنیا نہ تھی. دونوں قسم کے بزرگ گزرے ہیں اور دونوں برحق ہیں, دونوں اللہ کے ولی اور بزرگ ہیں اور اللہ کے محبوب اور مقبول ہیں. اس لیے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے. جس کو کہتے ہیں دنیا کی محبت بری ہے, دنیا کی محبت بری ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر کے آدمی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو. اور اگر دنیا کی سلطنت کی وجہ سے, مال و دولت کی وجہ سے, روپے پیسے کی وجہ سے, اولاد اور بیوی بچوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں خلل نہ آئے, یہ سب چیزیں حلال ذریعے سے حاصل ہوں, جائز جگہ میں خرچ ہوں, تو یہ دنیا نہیں ہے جس کو دنیا مضمون کہتے ہیں. اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا رزق ہے, اس کے شکر کے ساتھ اس کو جتنا استعمال کیا جائے درست ہے. اور پھر اللہ کے نیک بندوں کو یہ بھی توفیق ہوتی ہے کہ پھر یہ دنیا کو بھی وہ آخرت کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو پھر تو دنیا رہی صورت بھی نہ رہی بلکہ وہ تو آخرت ہی بن گئی. اس لیے اگر کسی اللہ کے نیک بندے کو اللہ پاک دنیاوی اعتبار سے مال و دولت عطا فرمائیں, تو اگر حلال ذریعے سے آئے, اللہ کے احکام کے مطابق استعمال میں آئے, تو کوئی قباحت نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سلطنت کرنا کوئی قباحت کی چیز نہیں. نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکومت فرمائی, آپ کے حضرات خلفاء راشدین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی حکومت کی. اگر یہ بری ہوتی تو وہ کیسے حکومت کرتے؟ حاصل یہ کہ دنیا اگر شریعت کے مطابق ملے تو بری نہیں, شریعت سے ہٹ کر ملے یا اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنے تو بری ہے اور مذموم ہے, قابل اجتناب ہے, قابل احتراز ہے. خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں, اس سے پہلے ایک دوسرا قصہ آپ کو ان کے بارے میں سناتا ہوں. کہ چونکہ ظاہری طور پر اللہ پاک نے ان کو بڑی شان و شوکت عطا فرمائی تھی, مال و دولت عطا فرمائی تھی, بادشاہوں کی طرح رہتے تھے, بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ, شان و شوکت کے ساتھ, جیسے کوئی بادشاہ رہتا ہے اس طرح رہا کرتے تھے. جب آپ کی سواری نکلتی تھی تو تنہا نہیں نکلتے تھے, شاگرد بھی, مریدین بھی, حشم خدم بھی, سب پیچھے ہوتے تھے, اچھا خاصا جلوس کا نکلتا تھا. تو ان کی خدمت میں ایک شخص اپنی اصلاح کی غرض سے حاضر ہوا اور کافی عرصہ وہ انہیں خدمت میں رہا. تو اس کے دل میں بار بار یہ خیال آیا کہ بھئی یہ بزرگ جو ہیں جن کی خدمت میں میں اصلاح کے لیے آیا ہوں, یہ تو بڑے مالدار بزرگ ہیں, شاندار ان کا محل ہے, شاندار ان کا مکان ہے, بڑے آن بان کے ساتھ رہتے ہیں, یہ تو کچھ دنیا دار معلوم ہوتے ہیں. دو چار دفعہ اس نے کہ دل میں خیال آیا, اس نے نکال دیا. کیونکہ وہ اپنی اصلاح کی نیت سے, اخلاص سے حاضر ہوئے تھے, تو اللہ پاک پھر ان کی اصلاح کا بھی انتظام فرماتے, بس آنے والا مخلص ہو تو اس کا کام بن جاتا ہے. میں یہ یاد رکھا, جتنی ہمارے اندر اپنی اصلاح کے اندر اخلاص ہوگا, طلب ہوگی, تڑپ ہوگی, لگن ہوگی, اتنا ہی ہمیں فائدہ پہنچے گا. جتنے ہم اپنی اصلاح کے معاملے میں غیر مخلص ہوں گے, طلب ہمارے اندر نہ ہوگی, تڑپ نہ ہوگی, لگن نہ ہوگی, دھن نہ ہوگی, دھیان نہ ہوگا, اتنا ہی ہمیں نفع کم ہوگا. چاہے وہ بزرگ جس سے ہمارا تعلق ہے وہ اپنے وقت کا جنید اور عطار رومی ہی کیوں نہ ہو, تو وہ چونکہ مخلص تھے اور یہ وسوسہ ان کو تنگ کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کا انتظام فرمایا. اور وہ اس طرح فرمایا کہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اس کے دل کے خیال کو منکشف فرما دیا. اور ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ شخص جو ہے میرے بارے میں ایسا خیال رکھتا ہے اور میرے بارے میں اس قسم کا خیال اس کو آ رہا ہے. تو شیخ کا کام ہی اصلاح کرنا ہوتا ہے. وہ شیخ کیا جو اپنے مرید کی اصلاح کی طرف توجہ نہ دے. تو انہوں نے بڑے سلیقے اور قاعدے سے ان کی اصلاح کی. اور ایک دن فجر کے بعد نہر کے کنارے ٹہلنے کا معمول تھا. اس اصلاح کے طالب کو حضرت نے بلایا اور فرمایا کہ آج تم میرے ساتھ چلو ٹہلنے کے لیے چلتے. وہ بڑی خوشی سے حضرت کے ساتھ ہوا اور اپنی بڑی سعادت سمجھنے لگا کہ آج حضرت کی خصوصی توجہ نصیب ہوئی اور حضرت نے مجھے اپنے ہمراہ رکھ لیا. بڑا خوش ہوا. اب حضرت بھی چل رہے ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. چلتے چلتے باتیں ہوئیں جس کے اندر تذکرہ ہوا کہ بھائی حج کرنے کو بڑا جی چاہتا ہے, حرمین شریفین کی زیارت کو دل تڑپتا ہے. حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے دو شعر یاد آئے. دل تڑپتا ہے میرے سینے میں, ہائے پہنچوں کب مدینے میں. دل تڑپتا ہے میرے سینے میں, ہائے پہنچوں کب مدینے میں. یہ بھی جینے میں کوئی جینا ہے جس کا دل نہ ہو مدینے میں. تو کہا بھائی حرمین شریفین کی زیارت کو دل تڑپتا ہے اور حضور کے روضہ اقدس پر حاضری کو دل بے چین ہے, دل چاہتا ہے. تو اس نے عرض, میرا بھی جی چاہتا, میں بھی بے چین ہوں اور میں بھی بے قرار ہوں کہ کسی طریقے سے وہاں کی حاضری نصیب ہو. ہمیں تو بس چلو چلو پھر ابھی چلتے. میں سے فرما دیا بس ابھی چلتے. تو جب حضرت نے کہا کہ ابھی چلتے, اس نے حضرت میں تو خانقاہ کے اندر چادر رکھی ہے اور کچھ چھوٹا موٹا سا سامان بھی ہے, وہ لے آؤں میں پھر چلیں گے. بس ایک چادر کی وجہ سے ٹھہر گئے اور میرا محل نہیں دیکھتے, میرا گھر نہیں دیکھتے, حشم قدم نہیں دیکھتے, ملازم کارکنان کو نہیں دیکھتے, خانقاہ کا انتظام نہیں دیکھ رہے. کتنا بڑا میرے ساتھ ایک انتظام ہے, نظم ہے, کتنی ساری چیزیں ہیں, کتنے سارے لوگ ہیں. مجھے تو انہوں نے روکا نہیں حج کے واسطے جانے میں, حج کے لیے جانے سے مجھے تو انہوں نے کسی نے روکا نہیں الحمدللہ. اور تم کو تمہاری چادر نے روک دیا. تو یہ تمہاری چادر تمہاری دنیا ہے, میرا یہ محل اور کوٹھا اور بنگلہ اور یہ مال و دولت شان و شوکت روپیہ پیسہ یہ دنیا نہیں. کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے اندر یہ رکاوٹ اور معنی نہیں. تب اس کی آنکھیں کھلی کہ واقعی دنیا اس کا نام نہیں ہے کہ کس کے پاس پیسہ ہو روپیہ ہو, اس کا نام ہے کہ وہ چیز اس کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہے یا نہیں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکنے والی ہے یا نہیں. اس کی وجہ سے نمازیں تو قضا نہیں ہو رہی, اس کی وجہ سے جماعت تو نہیں فوت ہو رہی. جیسے تجارت کی وجہ سے جماعت نکلتی ہے, ملازمت کی وجہ سے جماعت نکلتی ہے, زراعت کی وجہ سے جماعت نکل جاتی ہے, نماز قضا ہو جاتی ہے. شادی بیاہوں کے اندر کتنی نمازوں کا خون ہوتا ہے, کتنے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے, یہ سب دنیائے مضمون ہے. تو حضرت نے فرما دیا کہ بھائی یہ چیز دنیا نہیں ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے. فضل کا فضل اللہ ہی ہوتی ہے معیشہ, اللہ عز الفضل اللہ عظیم. یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہے عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے. تو دین کے ساتھ, شریعت کی پاسداری کے ساتھ, دین کی اتباع کے ساتھ, چاہے دس نہیں دس لاکھ ملیں, دس لاکھ نہیں دس کروڑ ملیں, دس کروڑ نہیں دس ارب ملیں, سب اللہ کا فضل ہے, دنیا مضمون نہیں. چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت کا وصال ہوا تو حضرت کے خزانے میں, حضرت کے اور کچھ امانتیں بھی اس میں تھیں, سب مل کر کے 56 کروڑ روپیہ تھا. تو کیا حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دنیا دار تھے؟ وہ تو دین کے اعتبار سے اعظم تھے, چار اماموں کے اندر امام اعظم تھے وہ, جو دین کے اعتبار سے امام ہیں اور اماموں کے امام اعظم ہیں. وہ تو ان 56 کروڑ روپے کی وجہ سے دنیا دار ہوئے ہیں. زیادہ کوئی اور بزرگ بھی دنیا دار نہیں ہو سکتا. بس دنیا دار تو وہ ہے کہ وہ کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, لکھ پتی ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, زانی ہے, بدکار ہے, بدماش ہے, لچا ہے, شودا ہے, بے شرم ہے, بے حیا ہے, بے غیرت ہے. اس دنیا کی وجہ سے عیش میں ڈوبا ہوا ہے, نہ اللہ کو یاد کرتا ہے نہ آخرت کو یاد کرتا ہے. دنیا اور آخرت سے غافل ہے. جس کو فجور میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ چاہے 1 کروڑ روپیہ ہو, چاہے 1 لاکھ ہو, چاہے 1,000 ہو, چاہے 1 روپیہ ہو, اسی لیے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے, یا اللہ مجھ کو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں. اور جب مسجد سے نکلتے ہیں اللہم انی اسئلک من فضلک و رحمتک, اور بعض روایات میں وسہل علی ابواب رزقک, یا اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنا فضل عطا فرما اور مجھ پر اپنے روزے کے دروازے کشادہ فرما. دیکھیں مسجد سے نکل کر روزی مانگنے کا حکم ہے, تو وہ روزی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ملے, شریعت کے مطابق ملے, وہ تو اللہ کا فضل ہے, وہ دنیا مضموم نہیں ہے. خیر تو حضرت خواجہ بیت اللہ حرا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ جو میں مجھے اس دن یاد آیا تھا وہ یہ ہے کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب شرع جامی, جب یہ ظاہری علوم سے اور درسیات سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے بھی اپنے اسلاف کی طرح ایک مستقل سفر کیا, اپنے اصلاح کے لیے, اپنی تربیت کے لیے, باطن کے تزکیے کے لیے, علم کو عمل میں لانے کے لیے. اور یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا. اول تو وہ طالب علم کے زمانے ہی میں بڑے متقی پرہیزگار ہوتے تھے, تہجد گزار ہوتے تھے, اللہ اس کے رسول کے عاشق اظہار ہوتے تھے, لیکن اس کے باوجود پھر بھی باقاعدہ ان شرعی علوم سے فارغ ہو کر کے مجاہدات کے لیے, ریاضتوں کے لیے, اپنے باطن کے تزکیے کے لیے باقاعدہ ایسے ہی سفر کرتے تھے جیسے علوم شریعہ حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے. کاش کہ یہ زمانہ دوبارہ آ جائے اور یہ حالات دوبارہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. اب صرف پڑھنا پڑھانا رہ گیا, عمل سیکھنا سکھانا ختم ہو گیا, الا ماشاء اللہ. انہوں نے باقاعدہ سفر کیا اور اس سفر کے اندر جگہ جگہ جا کر بزرگوں کی خدمت میں قیام کیا, لیکن جہاں مناسبت محسوس نہ ہوئی وہاں سے واپس چلے آئے, اور کہیں بھی ان کو اپنی طبیعت کی مناسبت محسوس نہ ہوئی تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خطرہ ہونے لگا کہ شاید میری قسمت میں کسی جگہ اپنا تزکیہ کرانا لکھا نہیں ہے, شاید میں اپنے باطن کی اصلاح سے محروم نہ رہ جاؤں. اس لیے کہ جہاں جاتا ہوں میری طبیعت نہیں ملتی, جہاں جاتا ہوں میرا مزاج نہیں ملتا. آخر جب سفر میں اس جگہ پہنچے جس بستی میں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے اور وہاں کے آپ مشہور اور معروف بزرگوں میں سے تھے, تو کسی نے کہا کہ حضرت یہاں بھی اس گاؤں کے اندر, اس بستی کے اندر ایک بزرگ رہتے ہیں جنہیں خواجہ عبید اللہ احرار کہتے ہیں, وہی بڑے پائے کے بزرگ ہیں, آپ کہیں وہاں تشریف لے چلیں. ہمارے تم کہتے ہو چلا جاتا ہوں, امید تو نہیں ہے کہ میرا وہاں کام بنے, ان سے میری مزاج کی یکسانیت حاصل ہو. خیر ان کے کہنے پر وہ چونکہ نکلے اسی غرض سے تھے, لہٰذا ان کی بات مانی اور اس بستی میں آ گئے اور سیدھے جا کر مسجد میں ٹھہر گئے, اور مسجد میں وضو کر رہے تھے, وضو کر کے فارغ ہوئے تھے کہ ایک شور سے سنا دیا جیسے کوئی بہت بڑا جلوس آ رہا ہو, تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آ رہا ہے, کس کی سواری آ رہی ہے, باہر آئے اور مسجد کے دہلیز پہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے دیکھا تو دیکھا دور سے ایک بہت بڑا جلوس آ رہا ہے, آگے بھی پیچھے بھی بڑے لوگ ہیں, بیچ میں بہت خوبصورت سواری ہے کسی صاحب کی. اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون, کس کا جلوس ہے, کون آ رہا ہے؟ کہا اس بستی کے اندر جو بزرگ رہتے ہیں خواجہ عبید اللہ احرار, ان کی سواری آ رہی ہے اور وہ تشریف لا رہے ہیں. یہ بھی کھڑے ہوئے کہ بھائی انہیں کی خدمت میں تو حاضر ہوا ہوں، لاؤ ان کی بھی زیارت ہو جائے. یہ کھڑے ہو گئے، دیکھا کیا کیا دیکھتے ہیں، اوہو یہ تو بادشاہوں کی طرح ہیں، جیسے بادشاہ کی سواری نکلتی ہے ایک جلوس کی شکل میں اور شان و شوکت کے ساتھ، اسی طرح ان کی بھی سواری آ رہی ہے. یہاں تک کہ وہ سواری جب ان کے پاس سے گزری، دیکھا کہ سواری بھی بڑی عالی شان ہے، سواری کے اندر پردے پڑے ہوئے ہیں، خوبصورت سواری ہے، اس کے اندر خواجہ عبید اللہ حضار رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی شاگرد بھی ہیں، غلام بھی ہیں، خادم بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، معتقدین بھی ہیں، مریدین بھی ہیں، بس اچھا خاصا جلوس جا رہا ہے. تو یہ سب کچھ دیکھ کر کے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بھی ایک مصرع نکلا کہ نمبر دستاں کہ دنیا دوست دارت، کہ اللہ والا وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو اپنے ساتھ رکھے، دنیا سے تعلق رکھے وہ اللہ والا نہیں ہوتا. خاموں مجھے کسی نے یہاں پہ ہٹا دیا، میں یہاں آ کے پڑ گیا. یہ تو کچھ ظاہری طور پر تو اس شان و شوکت کے ساتھ رہنا یہ بظاہر تو بزرگی کے خلاف ہے. اصل میں بزرگی کے یہ دنیا ایک ہے، دنیا کا ہونا ایک ہے نہ ہونا. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں دنیا ہو، جیسے کہ دل میں تو ہونی ہی نہیں چاہیے. دنیا میں دل میں تو اللہ اس کے رسول کی محبت ہی غالب ہونی چاہیے، اور ما سوا اللہ کی محبت مغلوب ہونی چاہیے. لیکن ظاہر میں دنیا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ہونا جائز ہے نہ ہونا افضل ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی کوئی شان و شوکت نہ ہو، ظاہری طور پر بھی سادہ اور بالکل کیا کہتے ہیں مال و دولت زیادہ نہ ہو، بقدر ضرورت ہو تو بس ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کو ظاہری شان و شوکت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو وہ بھی جائز، وہ بھی اللہ کا فضل ہے، گناہ نہیں، معصیت نہیں ہے، دنیا مضموم ہرگز ہرگز نہیں. تو عام طور پر چونکہ اولیاء اللہ کے سلسلے میں بھی زیادہ تر دنیا کی شان و شوکت نہیں ہے، حال حال ہے، اس لیے عام طور پر ذہنوں میں یہ ہوتا ہے جب کسی بزرگ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر ذہن میں آتا ہے کسی جھونپڑے میں ہوں گے، کھدر پہن رکھی ہوگی اور مٹی کا پیالہ ہوگا، لکڑی کا پیالہ ہوگا، لکڑی کے چمچے ہوں گے، یہ ذہن میں آتا ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں بھی یہ نقشہ ہوگا، اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ ارے بھائی یہ تو بزرگ نہیں ہے تو بادشاہ ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نمبر دستاں کی دنیا دوست دارن، اور یہ کیا کہ مسجد میں گئے اور نماز وغیرہ پڑھی اور بس سے سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے، نیند آ گئی. جب نیند آ گئی تو خواب دیکھا، اور وہی خواب ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا اور ان کے لیے اصلاح کا باعث بن گیا. وہی بات ہے کہ آنے والا اگر مخلص ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کام بنائی دیتے. آنے والا مخلص ہو تو اس پر ایک قصہ میں اس کے بعد سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ، وہی بڑا عجیب و غریب ہے. تو چونکہ یہ اخلاص سے آئے تھے تو اللہ پاک نے انہیں کام بنانا تھا، بن گیا کہ انہوں نے خواب دیکھا قیامت برپا ہے اور سب لوگ اپنے اپنے قبروں سے نکل کر محشر کی طرف جا رہے ہیں، اور ہر ایک اپنی دھن میں، ہر ایک کو اپنی دھن سوار ہے اور وہ اس دھن میں چلا جا رہا ہے، کوئی کسی سے نہ بات کر رہا ہے نہ کوئی کسی سے مل رہا ہے، ہر آدمی فکر میں ہے کہ اب کیا ہوگا. میں بھی اپنی قبر سے نکلا، اور قبر میں سے جب میں نکلا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ قیامت برپا ہے تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور سب سے بڑی فکر یہ ہوئی کہ میرے پاس تو اعمال ہیں نیکیاں ہیں نہیں، اب کیا ہوگا. اللہ پاک یہ فکر ہمارا حال بنا دے. اصل بات یہ ہے کہ یہ تو مرحلہ آنے ہی والا ہے، اور یہ دن تو یقیناً آنے والا ہے برحق ہے بالکل. اگر خدا نہ خواستہ قیامت کے دن اسی طرح اپنے وقت پر آیا اور خدا نہ خواستہ ہمارے دامن میں نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر کیا ہوگا. اس لیے قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، وہ ایسا ہولناک دن ہے کہ اس کے غم کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے، خوف کے مارے درندے بھی ڈر کر شہر میں آ جائیں گے، حالانکہ درندوں کیا کام شہر میں. ایسا خوفناک اور ہولناک دن آنے والا ہے. اس دن اگر کسی کو ٹھکانہ مل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی رحمت کا ٹھکانہ مل سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جب میں نے محسوس کیا قیامت برپا ہے تو مجھے بڑی فکر ہوئی کہ اب کیا ہوگا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ فکر ہم کو بھی عطا فرما دے. کہتے ہیں پھر میں بہرحال اس فکر کے ساتھ میں بھی چلا جہاں سے لوگ چل رہے تھے، اچانک میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور انہوں نے میرے دونوں طرف سے مجھے پکڑ لیا. ایک طرف سے, ایک نے دائیں طرف سے پکڑ لیا, دوسرے نے بائیں طرف سے پکڑ لیا, اور آگے بس چلو. اور وہ زبردستی مجھے کھینچ کے لے جانے لگے. میں نے پوچھا بھائی کہاں لے جا رہے ہو, کیوں لے جا رہے ہو, میں نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ نہیں نہیں تم چلو بس, ہم تمہیں لے کے جا رہے ہیں. میں نے بہت ان سے عاجزی کی کہ بتاؤ تو صحیح تم مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو. کہا دوزخ میں ڈالنے لے جا رہے ہیں, جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے ہیں. یہ سنتے تو میرے تلے پیروں تلے زمین نکل گئی, اور مجھے بڑا خوف محسوس ہوا کہ اب میرا کیا ہوگا. اب میں مدد کے لیے اور ان سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کبھی دائیں طرف دیکھتا ہوں, کبھی بائیں طرف دیکھتا ہوں, کبھی آگے کبھی پیچھے, اور کوئی مجھے نظر نہیں آتا. اور میں ان کے سامنے بالکل عاجز, وہ مجھے پکڑ کے لے جا رہے. میں میری پریشانی کا وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ جو اس وقت موجود ہو. میں بڑا پریشان, یا اللہ میں کیسے ان سے اپنے آپ کو چھٹاؤں, میں ان سے کبھی کچھ کہوں, لیکن وہ نہیں, بس جو حکم ہے وہ تو ہم کریں گے. بس میں اسی حیرانی یا پریشانی کے عالم میں تھا, کبھی دائیں بائیں دیکھتا, کبھی آگے پیچھے دیکھتا, کہ اتنے میں پتہ نہیں کہاں سے اچانک خواجہ عبید اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہی سواری میرے پاس آگے کھڑی ہو گئی. اور حضرت نے پردہ ہٹا کر کے چہرہ مبارک باہر نکالا اور فرشتوں سے کہا ارے بھائی اس کو کہاں لے جا رہے, یہ تو ہمارا مہمان ہے. اللہ ہمارا مہمان ہے, تم انہیں کہاں لے کر کے جا رہے ہو, چھوڑو اس کو رہنے دو, یہ ہمارا مہمان ہے. حضرت کے یہ فرمانا اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. چھوڑتے میرے تو جان میں جانے. اور اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد حضرت کی سواری تو چلی گئی, میں ان کے قبضے سے چھوٹ گیا, پر بڑی آفیت میں آیا. آفیت میں آنے کے بعد پھر میری آنکھ کھلی, تو اب مجھے محسوس ہوا کہ بھئی یہ جو بزرگ ہیں یہ ظاہر طور پر تو بڑے شان و شوکت کے مالک ہیں, لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ان کا درجہ ہے اور پہنچے ہوئے. ان کی ظاہر شان و شوکت سے مجھے دھوکہ ہوا, یہ میرا دھوکہ ہے, حقیقت میں یہ اللہ کے مقبول بندے اور بلا شبہ اس لائق ہیں کہ انہیں خدمت میں رہا جائے اور ان سے تزکیہ کرایا جائے اور ان سے اپنی اصلاح کرائی جائے. اور ساتھ ہی اپنے اس مصرے پر ان کو شرمندگی بھی ہوئی کہ میں نے خامخواہ حضرت کی شان میں ایسی بات کہہ دی, حضرت تو دنیا دار نہیں ہے, اللہ والے. لہذا اب یہ حضرت سے معافی مانگنے کے لیے اور بیعت کی درخواست کرنے کے لیے یہ مسجد سے چلے اور سیدھے حضرت خواجہ عبید اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچے. حضرت مجلس میں تشریف فرماتے ہیں اور یہ سیدھے حضرت کی خدمت میں پہنچے, سلام عرض کیا اور عرض کرنے کے بعد عرض کیا کہ حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے آپ کی, میں اس کی معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اپنے اصلاح نفس کے لیے خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو خواجہ عبید اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ ہماری سواری دیکھ کر جو مصرع کہا تھا وہ تو سنا دو. کہ میں حضرت اسی کی تو معافی مانگ رہا ہوں. ہاں معافی تو ہے لیکن تم سناؤ تاکہ ہم اس کو پورا کر دیں. تم نے جو بات کہی ہے وہ ادھوری کہی ہے, آدھی بات کہی ہے, تم اس کو سناؤ, ہم اگلا مصرع جوڑ دیں گے تاکہ بات پوری ہو جائے. جب بات پوری ہو جائے گی تو سمجھ میں آ جائے گی, ادھوری بات کس کے سمجھ میں آئے. اللہ انہوں نے بےچاروں نے شرماتے شرماتے سنا, کہا نہ مردستہ کہ دنیا دوست دارد. پھر حضرت نے ایک مصرع اور ملایا, اگر دارد برائے دوست دارد. سبحان اللہ, اگر دارد برائے دوست دارد. اللہ والا وہ نہیں ہے جو دنیا سے تعلق رکھے, ہاں وہ اللہ والا ہو سکتا ہے جو دنیا کو اللہ کے لیے رکھے, یعنی اس کی دنیا اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کو غافل نہ کرے, وہ دنیا اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہ کرے, آخرت کی تیاری میں رکاوٹ نہ بنے, اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے کے اندر وہ مانے نہ ہو, رکاوٹ نہ ہو. تو پھر وہ دنیا دنیا مضمون نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, وہ جس کو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دے. پھر اس کے بعد مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں رہے اور اپنی اصلاح کرائے, تربیت کرائے, تزکیہ کرایا اور پھر اپنے عالی مقام پر پہنچے. حضرت کے عالی مقام کا ایک واقعہ آپ سے عرض کر دوں, بس وہ ہمارے بالکل حسب حال ہے, یعنی ان کا تو حقیقت میں وہ حال تھا, ہماری نقل ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ حضرت مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ کا